الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے محترم دوستو بزرگو اور میرے عزیز نوجوان ساتھیو ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ تعالی سے محبت کرنے والے بھی بن جائیں اور اللہ تعالی کے محبوب بھی بن جائیں. دنیا میں ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اعلی درجے کی ہو. اور جو اللہ تعالی کا محبوب بھی ہو. ہر شخص دونوں باتیں چاہتا ہے. دل میں اللہ کی محبت کو بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے یہاں محبوب ہو جاؤں. اور کسی کا عاشق ہو جانا, کسی سے محبت کرنا, یہ اصلی اور حقیقی کمال نہیں ہے. حقیقی کمال یہ ہے کہ کسی کا محبوب بن جائے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں ایک مصرع نقل فرماتے ہیں کسی شعر کا, لیس الشأن ان تحب وانما الشأن ان تحب. تو کسی کا عاشق بن جائے یہ کوئی بڑے کمال کی چیز نہیں ہے. بڑے کمال کی چیز تو یہ ہے کہ کوئی تیرا عاشق ہو جائے اور تو اس کا محبوب اور معشوق ہو جائے. تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے عاشق بھی ہو جائیں اور معشوق بھی ہو جائیں, اللہ تعالی کے محب بھی ہو جائیں اور محبوب بھی ہو جائیں. اور اللہ تعالی کی محبت جب تک دل میں دوسری محبتوں سے زیادہ نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان بھی مشکوک رہے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو بھی ایمان والے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کا یہ اعلان ہے کہ ان کو ہمیشہ اللہ تعالی سے 50% سے زیادہ محبت دوسری چیزوں کی محبت کے مقابلے میں رہے گی. وہ محبت بڑھتے بڑھتے 100% بھی ہو جاتی ہے, 200% بھی ہو جاتی ہے, 500% بھی ہو جاتی ہے, لیکن کم سے کم درجے کی محبت اللہ تعالی سے کسی بھی مؤمن کو ہوگی وہ دوسری چیزوں کی محبت کے مقابلے میں 51% ضرور ہوگی. اگر ماں کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو دیکھا جائے تو ماں سے محبت 49% ہوگی اور اللہ سے 51%. یہ کم سے کم درجے کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے ہر چیز کی محبت پر غالب رہے گی. مؤمنین کے دلوں میں جو اللہ کے لیے محبت ہوگی اتنی محبت کسی اور چیز کی ان کے دلوں میں نہیں ہوگی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, لو کنت متخذا فی الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن خلۃ الاسلام افضل. فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا, کسی کو اپنا جگری دوست بناتا, کسی کو اپنے دل کی گہرائی میں جگہ دیتا, کسی کو خلیل بناتا, لو کنت متخذا فی الناس خلیلا, لوگوں میں اگر کسی کو میں بہت ہی گہرا اور بہت ہی جگری دوست بناتا, لاتخذت ابا بکر خلیلا, تو میں ابو بکر کو بنا لیتا. لیکن اللہ تعالی کی محبت نے میرے دل میں کسی کے لیے اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے کہ اسے میں اپنا جگری یا قلبی دوست بناؤں. ولکن خلۃ الاسلام, اور بعض روایات میں ہے کہ ولکن خلۃ اللہ افضل, اللہ تعالی کی جو محبت ہے وہ میرے دل پر اتنی محیط ہو گئی ہے اور میرے دل کو ایسا اس نے گھیر لیا ہے کہ باقی کسی چیز کی محبت کی گنجائش ہی نہیں ہے. حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما لأحد عندنا يد الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة, کہ میری پوری زندگی میں جس جس نے میرے اوپر جو جو احسانات کیے ہیں ان سب احسانات کا بدلہ میں ادا کر چکا ہوں, کسی کے کسی احسان کا بدلہ میرے ذمے نہیں ہے. آپ اپنی حیات طیبہ کی آخری گھڑیوں میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری پوری تقریباً 63 سالہ زندگی میں جس جس نے میرے اوپر جو جو احسانات کیے ان سب احسانات کا بدلہ میں ادا کر چکا ہوں، ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر کے، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا، ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہے کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکا. يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب ان احسانات کے بدلہ دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ابو بکر لینے والا ہوگا اور رب اکرم دینے والا ہوگا. اللہ جل جلالہ عام منوالہ میری طرف سے مکافات فرمائیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اتنا تعلق اور اتنا اعتماد، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دل میں کسی اور کی محبت کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل میں جس کسی کی محبت بھی داخل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہے. ابو بکر سے بھی محبت تو تھی، اور عمر سے بھی محبت تھی، اور عثمان سے بھی محبت تھی، اور علی سے بھی محبت تھی، بلال سے بھی محبت تھی، صہیب سے بھی محبت تھی، سلمان سے بھی محبت تھی، عائشہ سے بھی محبت تھی، خدیجہ سے بھی محبت تھی، تمام ازواج مطہرات سے، اپنے تمام اہل بیت سے، اور اپنے تمام امتیوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی انتہائی درجے کی. لیکن کسی سے بھی کسی اپنی ذاتی غرض سے یا اس کی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے محبت نہیں تھی. جس کسی سے جو بھی محبت تھی وہ صرف اللہ کی وجہ سے تھی. اب جب اللہ ہی کی وجہ سے محبت تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی محبت تھی، دل میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی محبت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی. قلب کی اس کیفیت کے باوجود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، حالانکہ دل میں اللہ کی محبت کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ اپنی محبت رکھنا، میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ اپنی محبت رکھنا. اس لیے کہ حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ جل جلالہ عام منوالہ جب چاہتے ہیں تو فرعون کو مصر کے تخت سے اتار کر سمندر میں غرق فرما دیتے ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں تو کنعان کے کنویں سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیتے ہیں. جو وہ چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، جو وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. خدا کی دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال، آگ لینے کو جائے پیمبر ہی مل جائے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبدیت اور فنائیت اور تواضع اور ہمبلنس انتہائی درجے کا تھا. اسی وجہ سے آپ ہمیشہ ہر کمال کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ چیز جو تم نے مجھے عطا فرمائی ہے اسے میرے اندر باقی رکھنا. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میرے دل میں صرف تیری ہی محبت ہے، اب یہ محبت تمام محبتوں پر غالب ہی رہے، اور ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کی محبت کم ہو جائے کسی اور کی محبت بڑھ جائے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی محبت کے کمال کے آپ کے طلبے منور میں ہونے کے باوجود بھی بار بار یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ جتنی چیزوں کی محبتیں ہوتی ہیں دنیا میں ان تمام محبتوں سے آپ کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ بڑھا دیجیے. اور آپ یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن الماء البارد، اے اللہ میرے دل میں آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ کر دیجیے. حالانکہ تھی ہی پہلے ہی سے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے कि मेरी जान से ज्यादा आपकी मोहब्बत जो मेरे दिल में है उस मोहब्बत को इसी तरह बाकी रखिए और इसमें इजाफा ही फरमाते रहिए। कैफियत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही थी, अल्लाह की मोहब्बत में आप ही हैं मकसूद हमारे, दिल के उजाले आंख के तारे, आप पे मेरी जान है कुर्बान, आप हैं मुझको जान से प्यारे। अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा थी आपके दिल में, लेकिन फिर भी आप ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा जल हुब्बका हब्ब इलैया मिन नफ्सी, अल्लाह आपकी मोहब्बत को मेरे दिल में मेरी जान की मोहब्बत से भी ज्यादा रखिए और मेरे अहलो आयाल की मोहब्बत से भी ज्यादा रखिए। वमिन अहली वमिन अल्माइल बारिद, और गर्मी के मौसम में गर्म मुल्क में ठंडे पानी की जो मोहब्बत होती है उस ठंडे पानी की मोहब्बत से भी ज्यादा आपकी मोहब्बत मेरे दिल में रखिए। तो अर्ज करने का मंशा यह है मेरे भाइयों कि हर शख्स ये चाहता है कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, और हर शख्स ये भी चाहता है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने वाला बन जाए। इसलिए कि जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जावे और अल्लाह हमारा हो जाए और अल्लाह हमें हासिल हो जाए तो फिर दुनिया में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम हुए हासिल तो सब हासिल हुए, तुम हुए हासिल तो सब हासिल हुए, तुम नहीं हासिल तो कुछ हासिल नहीं। अगर अल्लाह हासिल नहीं तो कुछ हासिल नहीं, और अल्लाह हासिल हो गया तो सब हासिल हो गया। अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, तू एक मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमीन मेरी। अगर अल्लाह हमारा है तो सब कुछ हमारा है, और अगर अल्लाह हमारा नहीं तो कुछ भी हमारा नहीं है। इसलिए हर शख्स की यह तमन्ना होती है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवादुहु मेरा हो जाए और अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करने वाला बन जाए, अल्लाह ताला मुझसे इंतहाई दर्जे मोहब्बत करने वाला बन जाए, मैं उसका माशूक हो जाऊं। यानी ये चीज तो ऐसी थी कि हम उसके बारे में सोच भी ना सकते और इसका तसव्वुर भी ना कर सकते, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवादुहु ने चूंकि हमें दुनिया में भेजकर अपनी मोहब्बत का तरीका खुद सिखाया और फिर मोहब्बत का तरीका सिखाकर फितरतन हमारे दिलों में कुछ चीजें पैदा की, इस वजह से फितरतन हमारे दिलों में ये ख्वाहिश रहती है कि मैं भी अल्लाह को चाहने वाला बन जाऊं और अल्लाह मुझे चाहने वाला बन जाए, मैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बन जाऊं और अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने वाला बन जाए। एक फितरी तकाजा होता है, तो हर शख्स के दिल में ये होता है कि अल्लाह मुझे चाहने वाला बन जाए। और अल्लाह ताला ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी हमें यह बतलाया कि जब अल्लाह जल्ला जलालुहु वाम मनवालुहु किसी से मोहब्बत करने लग जाता है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्रील, इससे पता ये चला कि अल्लाह ताला भी अपने बंदों से मोहब्बत करता है। बहुत सी हदीसें हैं कि जिससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है और बंदों को महबूब बना लेता है, बंदों को माशूक बना लेता है, और इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला बंदे से फरमाते हैं और उसे ऐसा महबूब बना लेते हैं कि वो दुआ के लिए हाथ उठाता है और अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु उसे अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं कि मेरा बंदा जो कुछ मुझसे मांगता है वो मैं जरूर बेजरूर मेरे बंदे को अता करूंगा। एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बंदा मेरे नजदीक किसी इबादत से इतना नहीं होता जितना फर्ज इबादत से होता है। यानी फर्ज इबादत से बंदा अल्लाह का कुर्ब जितना पाता है इतना किसी और इबादत से नहीं। मसलन एक शख्स 5 पाउंड ज़कात खर्च करता है तो 5 पाउंड ज़कात इखलास के साथ जब वो खर्च करता है उससे अल्लाह ताला का उसे जो कुर्ब नसीब होता है वो 5 पाउंड सदका और खैरात यूं ही करने से नहीं होता। इसमें बहुत ज्यादा कुर्ब है फर्ज में। इसी तरह एक शख्स 2 रकात फजर की फर्ज नमाज पढ़ता है उससे अल्लाह ताला का उसको जो कुर्ब नसीब होता है वो 2 रकात नफल से नहीं होता। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बंदा सबसे ज्यादा मेरे नजदीक जिस इबादत से होता है वो फर्ज इबादत है, और فرض عبادت سے میرا قرب وہ حاصل کرتا ہے اور اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ فرض کا بھی اہتمام کرتا ہے اور واجب بھی فرض ہی کے درجے میں ہے عملی اعتبار سے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے لہذا گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو یہ سارا فرض ہو گیا۔ گناہوں سے بچنا بھی فرض، مکروہ تحریمی سے بچنا بھی ضروری، یہ بھی فرض ہو گیا، اور فرض تو فرض ہے ہی اور واجب بھی عملاً فرض۔ تو ان سب چیزوں کا جو بھی اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ تو ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ ولی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے فرائض ہیں ان سب کا اہتمام کریں، فرائض اور واجبات کو کریں، اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بچیں۔ اس لیے کہ تمام حرام سے بچنا فرض، اور مکروہ تحریمی سے بچنا عملاً فرض، اور فرض تو فرض ہے ہی اور واجب بھی عملاً فرض ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا جو بھی اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ جو ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں اور مکروہ تحریمی سے اجتناب کرتے ہیں، یہ ہمارے ولی ہو جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ قرب نصیب ہو جاتا ہے فرائض کا اہتمام کرنے سے۔ اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ فرائض کا، واجبات کا بہت زیادہ اہتمام کرے، اور حرام سے بچنے کا پورا اہتمام کرے، مکروہ تحریمی سے بھی بچنے کا اہتمام کرے۔ اس کے لیے نفس کو جتنا بھی قربان کرنا پڑے، اور اپنی خواہشات کو کتنا ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور فرائض کا اہتمام نفس سے کروائے، اور جہاں کہیں غلطی ہو جائے وہاں فوراً توبہ کر لے اور توبہ کر کے اس گناہ کو مٹا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے، اور گناہوں سے بچتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، اور مزید اس پر نوافل میں بھی مشغول رہتا ہے، زکات بھی ادا کرتا ہے اور خیرات صدقات بھی کرتا ہے، مسجدوں کی تعمیر میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، اور وہ مسافر خانہ بنواتا ہے، یتیموں پہ خرچ کرتا ہے اور بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے، نوافل اس کا جو آپشنل خرچ ہے صدقات خیرات وہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے، غریبوں پہ خرچ کرنا چاہیے، یتیموں پہ خرچ کرنا چاہیے، بیواؤں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وہ نعمتیں عطا نہیں فرمائی ہیں جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کے لیے ہمیں وہ نعمتیں مہیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصدقۃ تدفع غضب الرب، ان الصدقۃ تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ خیرات، غریبوں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کرنا، یہ جو خرچ کرتا ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور برے خاتمے سے بچا لیتا ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی دولت سے نوازیں گے۔ اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی استطاعت اور اپنی استعداد کے مطابق خرچ کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ملین کواچا دیے ہیں تو وہ اس کے مطابق خرچ کرے، اور کسی کے پاس لاکھ کواچا ہے تو وہ اس کے مطابق خرچ کرے، کسی کے پاس صرف 100 کواچا ہے تو اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کہ یہاں قدر و قیمت پرسنٹیج کے حساب سے ہے، اور پرسنٹیج کے ساتھ ساتھ حالات، سرکمسٹانسز اور نیت کے اعتبار سے ہے۔ جس کی جیسی نیت، جس کی جتنی سیکریفائس، اس کے مطابق اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کوشش بہت زیادہ کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرتین۔ اس سے پتا یہ چلا اس حدیث سے کہ خیرات اور صدقات سے جس طرح اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور جس طرح بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح صدقہ اور خیرات سے جہنم سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ جب اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم ہوگی، آگ ہوگی، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہوگی، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہوگی، اب ظاہر ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے تو بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو ہمیں بتلا رہے ہیں کہ آگے بھی آگ ہے، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، تو اب یہ بھی بتلا دیجئے کہ اس آگ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم آگ سے بچو صدقے کے ذریعے، اور اگر تم بہت زیادہ امیر نہ ہو تو کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی خود کھا لو، آدھی غریب کو کھلا دو، اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے تمہیں بچا لیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو کہ صدقہ خیرات جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. تو زکات بھی ادا کرو اہتمام سے، اور زکات میں بھی ہیلے بہانے مت کرو. علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، یہ قانون داں ہیں اور اللہ جل جلالہ عام من والہ نے انہیں علم عطا کیا ہے، یہ جو فرمائیں اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زکات پوری کی پوری ادا کرو، ورنہ دنیا میں بھی اس کا وبال آئے گا اور آخرت میں بھی اس کا وبال آئے گا. یہ مال کو صرف کما کر یوں ہی آنکھ بند کر کے مسجد بنا دینے سے اور مسافر خانے بنوا دینے سے اور غریبوں پہ خرچ کر دینے سے آخرت میں نجات نہیں ہوگی. اللہ جل جلالہ وعام من والہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مال کماتا کیسے ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مال خرچ کیسے کرتا ہے اور کہاں خرچ کرتا ہے اور کس نیت سے خرچ کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیو، مشکات شریف میں ایک حدیث ہے بیحقی کے حوالے سے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف حلال طریقے سے مال کمانا کافی نہیں، حلال طریقے کے ساتھ ساتھ نیت بھی خالص ہونی چاہیے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال کماتا ہے اس نیت سے کہ مال بہت زیادہ بڑھ جائے اور میں مال کو سمیٹ لوں اور قوم میں میرا ایک سٹیٹس بن جائے، تو جو شخص مکافر بن کر مال کی لالچ کے ساتھ بڑا بننے کی غرض سے حلال طریقوں سے کماتا ہے، فیکٹری ہے بالکل حلال طریقے سے چل رہی ہے، دکان ہے بالکل حلال طریقے سے چل رہی ہے، محنت کرتا ہے بالکل حلال طریقے کی روزی ہے، اس میں ایک پینی بھی حرام کی نہیں، لیکن مال کماتا ہے اس کی نیت درست نہیں. مال کمانے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کیا ہے کہ میں اپنے پیٹ کو حلال کمائی سے بھروں، اس لیے میں کما رہا ہوں. اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ حلال کمائی سے بھروں، تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کما رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو رہنے کی جگہ ان کے لیے مہیا کروں حلال طریقے سے، اس لیے میں کما رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کیا ہے کہ غریبوں مسکینوں کا میں تعاون کروں اور ان کی ضرورتوں کو پوری کروں، اس لیے میں کما رہا ہوں. یعنی نیک نیتی ہو، میں دین کے پرچار کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے تعاون کے لیے، اور میں اپنی عزت کو کھو نہ دوں، میں ذلیل نہ بن جاؤں، میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بن جاؤں، ان ساری اچھی اچھی نیتوں سے آدمی جب کماتا ہے تو اس کا کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے. لیکن کماتا اس لیے ہے کہ اسے دل میں محبت ہے کہ بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، سمیٹتا ہے سمیٹتا ہے سمیٹتا ہے، اور طریقے سارے حلال ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ مال کمانے کا طریقہ حلال ہے لیکن نیت درست نہیں ہے، اس لیے لقی اللہ یوم القیامت وہو علیہ غضبان، یہ شخص جب اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر غضبناک ہوگا، بہت غضبناک ہوگا کہ حلال طریقے سے تو کما رہا تھا لیکن نیت تیری ٹھیک نہیں تھی، نیت تیری یہ تھی کہ میں بس مال کو جمع کروں، بڑا بن جاؤں، دوسروں کو دباؤں، اس پہ ظلم کروں، اپنی انفلوئنس سے ایسا کروں وہ کروں، یہ جو تیری نیتیں تھی، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ عام من والہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اور جو شخص اچھی نیتوں سے حلال طریقے سے کماتا ہے، جیسے میں نے اپنے ابھی عرض کیا، نیتوں کو درست کر لیتا ہے اور ٹھیک کر لیتا ہے اور پھر مال کو کماتا ہے اور کما کر اچھی راہوں میں خرچ بھی کرتا ہے اور مال کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زکات بھی ادا کرتا ہے اور اس کے بعد صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، پانچ وقت کی نماز بھی اہتمام کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس لیے کہ بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑنا یہ ثواب سے محرومی کا باعث ہوتا ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کو بغیر عذر شرعی کے اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اسے مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. اگر وہ گھر میں نماز پڑھے گا تو سر سے اس کی ذمہ داری ثابت ہو جائے گی، لیکن اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اور اگر وہ مسجد میں آئے گا وضو کر کے تو ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک اجر دیں گے، ایک ایک گناہ معاف فرمائیں گے، ایک ایک درجہ بلند کریں گے. اور جب وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو میری جگہ پہ کھڑا کر دوں نماز پڑھانے کے لیے، اور نماز شروع ہو جائے اور پھر میں دو چار آدمیوں کے ساتھ باہر چلا جاؤں اور گھروں میں دیکھوں کہ کن کن گھروں سے مرد بغیر عذر شرعی کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور جس جس گھر میں ایسے لوگوں کو پاؤں جو مسجد میں بغیر عذر شرعی کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں اور وہ اندر جل جائیں. یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. تو نماز با جماعت پڑھتا ہے، اور پھر مزید نوافل بھی پڑھتا ہے، نماز کے بعد کی نفلیں بھی پڑھتا ہے، سنت موقدہ بھی پڑھنی ہے لیکن سنت غیر موقدہ کا بھی اہتمام کرتا ہے. اس میں بھی ہم لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے. سنت غیر موقدہ کی جو تشریح حضرات علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ سنت موقدہ، سب سے پہلے سنت موقدہ کو سمجھیے کہ سنت موقدہ وہ سنت ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کبھی چھوڑتے نہیں تھے، اور سنت غیر موقدہ وہ ہے جسے کبھی کبھی چھوڑتے تھے، جسے کبھی کبھی چھوڑتے تھے، کبھی کبھی پڑھتے تھے نہیں، کبھی کبھی چھوڑتے تھے. پر ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ وہ ہے جسے کبھی پڑھتے ہی نہیں، یعنی کبھی کبھی پڑھنے کا بھی سوال نہیں، سنت غیر موقدہ کو پڑھنے کا اہتمام ہی نہیں. اصل سے پہلے کوئی نہیں پڑھے گا، باہر آ کر کے مسجد کے باہر کھڑے ہیں انتظار میں کہ نماز کب شروع ہو جائے. تو سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ وہ نماز ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی چھوڑتے تھے، ہفتے میں ایک مرتبہ چھوڑ دی، دو مرتبہ چھوڑ دی، تین مرتبہ چھوڑ دی، کبھی لگاتار چار دن چھوڑ دی، کبھی ایک مہینے تک نہیں چھوڑی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ تھا. اور سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ، مستحب ہو یا ادب ہو، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ایک مسلمان کے دل میں اتنی محبت ہونی چاہیے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس سنت کو مضبوطی سے تھام لے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو یہ فٹ بال اسٹارز کے ساتھ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اسی جیسا شرٹ بھی پہنتے ہیں اور اسی جیسا نمبر بھی چاہیے اور اسی کمپنی کا جوتا بھی چاہیے، اور کھیلتے ہوئے کھیلنا نہ آنے کے باوجود بھی اسی کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اسے اس اسٹار کے نام سے کوئی پکارے تو اس کی معراج ہو جاتی ہے. اس کی طرف بھی ماں باپ کو توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر فساق اور فجار کی محبت ہوگی. ایسے کرکٹ کھیلنے والے جو فاسق اور فاجر ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، اور ایسے فٹ بال کھیلنے والے، ان کی محبت ان بچوں کے دلوں میں پیدا ہوگی میرے بھائیوں. تو یہ جو ناجائز محبت ہے، یہ اللہ جل جلالہ وعم نوازہ اور اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء امت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو حقیقی اور پیور محبت ہے، اس محبت کے گندا ہو جانے کا سبب بنے گی. اس لیے بچوں کو اس کی طرف ذرا متوجہ کرو. قیمتی قیمتی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب وہ اہتمام سے نماز بھی پڑھتا ہے، ساتھ میں اشراق بھی، چاش بھی، سنت موقدہ بھی، سنت غیر موقدہ بھی، اسی طرح رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال کے 6 دن کے روزے بھی رکھتا ہے، اور پھر اس کو قوت اور ہمت ہوتی ہے تو ذوالحجہ کے 9 دن کے روزے بھی رکھتا ہے، اور پھر محرم کے 2 دن کے روزے بھی رکھتا ہے، اور شب برات کا روزہ بھی رکھتا ہے، شعبان میں کچھ روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کی عادت اور بڑھتی ہے، آگے ترقی، صحت بھی اچھی ہے، ڈاکٹر کی طرف سے ممانعت نہیں، ایسا کوئی عذر شرعی نہیں، تو سوموار کو بھی روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو بھی روزہ رکھتا ہے، اور اگر ترقی کرتا ہے تو ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی. لیکن ان سب چیزوں کے لیے علماء اور مفتیوں سے بھی مشورہ ضروری ہے اور ڈاکٹروں سے بھی مشورہ ضروری ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قرب کو فرض سے حاصل کرتا ہے، اور فرض کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے،
और सवाब पाता रहता है और साथ में उसी पर इक्तिफा नहीं करता बल्कि उसके साथ साथ वो नवाफिल का भी एहतमाम करता है। वमा ज़ाला अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिल, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बंदा फराइज के जरिए बिल्कुल मेरे कुर्ब में ऐसा पहुंच जाता है जैसे मेरे घर के आंगन में पहुंच गया है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि बस मैं दरवाजे तक तो पहुंच गया हूं, वो तो मेरे घर में दाखिल होना चाहता है, तो नवाफिल में भी मशगूल रहता है। तस्बीहात की पाबंदी और कुरान की तिलावत और नवाफिल का एहतमाम, बहुत ज्यादा एहतमाम करता है और बंदा बराबर नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि उसकी हालत ये हो जाती है हत्ता कुंतु समअहुल लजी यस्मउ बिही, यहां तक कि मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। वह बसरहुल लजी युबसिरु बिहा, और मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। वह यदहुल लजी यबतिशु बिहा, और मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वरिजलहुल लजी यमशी बिहा, और मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो इस कदर मेरे कुर्ब में पहुंच जाता है और इतना महबूब हो जाता है, इतना माशूक हो जाता है कि वला इन सअलनी लऔतियन्नहु, अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं जरूर भी जरूर उसकी मुराद को पूरी करता हूं। वला इन इस्तआजनी व फी रिवायतिन वला इन इस्तआज बी, और अगर वो मेरी पनाह मांगता है किसी मकरूह से और किसी परेशानी से और किसी तकलीफ से और किसी गम से तो लऔइदन्नहु, मैं उसे जरूर भी जरूर पनाह दे देता हूं। तो जब कोई बंदा अल्लाह का महबूब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी हर मुराद को पूरी फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसको हर तकलीफ से पनाह देते हैं। वो हाथ उठाता है रुब रजुल अशअस व अकबर व मदफूइन बिल अबवाब लव अक्समा अल्लाह लअबर, जाहिर में तो वो फटे पुराने कपड़ों में परागंदा हालत उसकी और गर्दो गुबार में लतपत और फकीर और भिखारी की तरह लगता है, लेकिन अल्लाह से उसका कनेक्शन इतना क्लोज है कि अगर वो हाथ उठाकर कसम खा ले कि ए अल्लाह तेरी कसम तुझे ये करना ही पड़ेगा, तो अल्लाह जल्ल जलालहू आम मनवालहू उसके ये बात कह देने के बाद अपनी तकदीर को भी बदल देते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया, एक मुकदमा आया, एक औरत ने दूसरी औरत को मुक्का मारा जिसकी वजह से उसका एक दांत गिर गया। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला रावी है इस किस्से के, और हजरत अनस रजी अल्लाह तआला की फूफी का यह किस्सा है। तो हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब यह किस्सा आया और जब यह केस और कजिया हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुनसिफ थे, हमारे खानदान के साथ इंतहाई दर्जे का ताल्लुक, लेकिन फिर भी अदल व इंसाफ का तकाजा जो था उसके मुताबिक आपने फैसला फरमाया और आपने ये फैसला फरमाया कि अनस की फूफी के दांत को तोड़ दिया जाएगा, इसलिए कि किसास का यही तकाजा है। तो मेरे चचा ने यह कहा, हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरे चचा अनस इब्ने नजर ने यह कहा कि अल्लाह की कसम, हम सिफारिश करने के लिए गए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले में कोई और तरीका इख्तियार किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अल्लाह का कानून है और अल्लाह के कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। आज मेरे भाइयों, मुसलमानों को इस्लाम की बरतरी को साबित करने में जो दुश्वारी पेश आ रही है उसकी वजह यह है कि इस्लामी तालीमात पर मुसलमानों का अमल नहीं है। मुसलमान खुद चोर बन गया है, मुसलमान खुद खयानत करने वाला बन गया है, मुसलमान खुद काका और मामा का चलाता है, मुसलमान खुद इंसाफ को छोड़ चुका है, मुसलमान खुद अदल से बहुत दूर चला गया है, मुसलमान खुद गर्द हो गया है, मुसलमान खुद राई हो गया है, मुसलमान जिद्दी हो गया है, मुसलमान उजब और तकब्बुर में मुब्तला है, मुसलमान खुद कीने को लेकर चलता है, मुसलमान खुद धोखे देता है, मुसलमान खुद माल की मोहब्बत में मुलव्वस है। तो मुसलमान जब बद अखलाकी में मुब्तला है तो इस्लाम के बारे में मार्केट में जो भी नक्शा रखा जाएगा, जब उस नक्शे को देखकर मुसलमानों की जिंदगी को देखा जाएगा तो बड़ी आसानी से गैर मुस्लिम इस नतीजे पर पहुंचेगा कि वाकई मुसलमान ऐसा ही है और मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम भी ऐसा ही है। मेरी एक नव मुस्लिम से मुलाकात हुई वहां इंग्लैंड में, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो किसी जगह पर जलसे में जाना हुआ तो जलसे से फरागत के बाद मेरी मुलाकात कराई गई। मैं बहुत महसूस हुआ, बिल्कुल नौजवान 22-23 साल का लड़का, बहुत ही ज्यादा जहीन और वो कोई डिग्री कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तो कुछ देर के लिए हम साइड पर बैठ गए और बातचीत करने लगे। तो सबसे पहले मेरे दिल में जो सवाल आया वो ये था कि भाई आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुसलमान आप कैसे हुए। और मैंने अपनी तरफ ही से तमहीदन ये बात अर्ज कर दी कि आपकी किसी लड़के से, किसी लड़की से अपने क्लास में मुलाकात हुई थी जिसके नतीजे में आप मुसलमान हुए। तो उसने कहा कि शेख, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी पहले इस्लाम से मुलाकात हुई, बाद में मुसलमानों से। अगर मेरी मुसलमानों से पहले मुलाकात होती तो मैं कभी भी इस्लाम के दरवाजे तक न पहुंच सकता, इसलिए कि मैंने इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम को पढ़कर इस्लाम को समझा, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि अच्छे अच्छे मुसन्निफीन की किताबें मेरे हाथों में आई और इस्लाम मेरे दिल में घर कर गया। मैंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के साथ जब मेरा वास्ता पड़ा और उनके साथ मेरा उठना बैठना हुआ, तो मैंने देखा कि इस्लाम किताबों में अलग है और मुसलमानों की जिंदगी में अलग है। अगर मैं मुसलमानों के किरदार को पहले देख लेता तो कभी भी ये मुझे इस्लाम के मुताला तक पहुंचने न देते, इस्लाम की स्टडी तक पहुंचने न देते। तो हमें मेरे भाइयों, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए जमीन पर देने के लिए आए थे, कुछ लेने के लिए नहीं आए थे। और जो भी नबी दुनिया में आता है देने के लिए आता है, लेने के लिए नहीं आता है। उससे ज्यादा फिक्र ये होती है कि अल्लाह ने मुझे जो रूहानी दौलत अता फरमाई है वो दूसरों तक कैसे पहुंच जाए, और उस रूहानी दौलत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो अपनी मादी दौलत को भी कुर्बान करता है, और वो रूहानी दौलत को देने के लिए अपनी जिस्मानी राहत को भी कुर्बान करता है, और उसके दिल में एक जज्बा होता है। यहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि भाई मेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक जंगल में एक शख्स ने आग जलाई हो, और जैसे ही उसने अंधेरी रात में आग जलाई तो वो पतंगे और कुछ मच्छर जिनको आग से इश्क और मोहब्बत होती है वो उसकी तरफ आने लगे और वो जोक दर जोक उसमें गिरने लगे। तो वो शख्स जो है वो चारों तरफ से उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, इधर जाता है उधर जाता है। अब कोई पतंगिया इधर कंधों पर से और नीचे से पांव के दरमियान से अंदर घुस जाते हैं और अपनी जान को तबाह कर देते हैं। तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे वो शख्स चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है और हर वक्त उसे बेचैनी है कि कैसे मैं इन पतंगियों को बचा लूं, इसी तरह इस रोए जमीन पर रहने वाले हर हर इंसान को जहन्नम से मैं कैसे बचा लूं, उसकी मुझे 24 घंटे फिक्र और कुड़न रहती है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में यह तमन्ना लेकर जिंदगी नहीं गुजारते थे कि काफिर मर जावे और काफिर तबाह बर्बाद हो जाए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में यह तमन्ना लेकर के चलते थे कि अबू जहल भी और अब्दुल्लाह इब्ने उबय इब्ने सलूल भी अल्लाह के यहां नजात पा लें। इसी वजह से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में ऐसे ऐसे वाकियात मिलते हैं कि दुश्मनों के लिए भी आप दुआ फरमाते थे और दुश्मनों की नमाज जनाजा भी आपने पढ़ाई जब तक कि आपको मना नहीं किया गया, और दुश्मनों को कब्र में भी आपने उतारा, और दुश्मनों को आपने अपने कमीज मुबारक में कफन भी पहनाया। तो अर्ज करने का मंशा यह है मेरे भाइयों कि इस वक्त हमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से वाबस्ता होने की भी जरूरत है और बहुत ज्यादा वाबस्ता होने की जरूरत है। हजरत उलमाए किराम आपके यहां मोहतबर अच्छे अच्छे उलमा हैं, इनसे राबता करो और राबता करके इनसे पूछो कि हम कौन सी किताबें पढ़ें, और उन किताबों को पढ़कर उस पर खुद भी अमल करो। सबसे पहले प्रैक्टिकल दावत की जरूरत है कि हमारे अंदर वो चीज आ जाए तो ऑटोमेटिकली इस्लाम में सच्चाई है, हम सच बोलने वाले हो जाए, इस्लाम में अमानतदारी है, हम अमानतदार हो जाए, इस्लाम में हमदर्दी है, हम हमदर्दी रखने वाले बन जाए, इस्लाम में खैर खाई है, हम खैर खाही वाले बन जाए, इस्लाम में तवाजु है, एरोगेंस नहीं है, प्राइड नहीं है, हमारे अंदर तवाजु आ जाए, इस्लाम के अंदर दूसरों को खिलाने का जज्बा पैदा करता है, इस्लाम हमारे अंदर खिलाने का जज्बा पैदा हो जाए, इस्लाम दूसरों को सलाम करना सिखाता है, उसमें सियाह सफेद का कोई फर्क नहीं है, तो हमारे अंदर भी ये जज्बा आ जाए, इस्लाम हमें जो भी सिखाता है वो हमारी जिंदगी में आ जाए, और जिंदगी में आने के बाद फिर हम जुबान से भी उसको बयान करने वाले बन जाए। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के बारे में मीडिया में जो गलत तासुर पैदा किया जा रहा है, वो गलत तासुर के जो मनफी असरात हैं, उन मनफी असरात को खत्म करने में हमारा ये अमल एक बहुत ही मुफीद और बहुत ही मुअत्तिर طریقہ ثابت ہوگا. اور اگر پوری دنیا کے مسلمان اس نہج پر آ جائے تو پھر میڈیا کیا کرے گا؟ میڈیا کی کوئی قوت ہی نہیں ہے جبکہ عملی اسلام لوگ دیکھیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھائی انصاف کی بات ہے اس کے دانت کو توڑا جائے گا. تعلق میرا تمہارے خاندان سے بہت زیادہ ہے لیکن جب تک یہ لوگ معاف نہ کر دیں اس وقت تک قانون تو یہی ہے. اس لیے کہ پہلے بھی ایک قصہ ہو چکا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے مشورہ کیا کہ مصلحت کے خلاف ہے اور یہ معاملہ مصلحت کے خلاف ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہیے کہ تھوڑی ڈپلومسی اختیار کر دی جائے. اس لیے کہ ڈپلومیسی کا اس وقت تقاضا یہ ہے کہ شریعت کے اس عمل پر اس حکم پر عمل نہ کیا جائے. میرے بھائی جب حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے جائز ناجائز کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں کسی مصلحت اور کسی ڈپلومیسی کی گنجائش نہیں رہتی. ڈپلومیسی اور مصلحت کی گنجائش صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ حلال حرام اور جائز ناجائز کا مسئلہ نہ ہو. جائز ناجائز اور حلال حرام کا مسئلہ آ جائے وہاں کوئی ڈپلومیسی اور کوئی مصلحت کام نہیں آئے گی. اور بڑی سے بڑی مصلحت کو قربان کر دیا جائے گا, بڑی سے بڑی ڈپلومیسی کو قربان کر دیا جائے گا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سفارش کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے مشورہ کر کے کہا کہ بھائی اسامہ کو بھیجو. اسامہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت ہے اور وہ معشوق ہے اللہ کے نبی کا. حضرت اسامہ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا, آپ کی گردن کی رگیں پھولنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, تو اللہ کے احکام میں سے کسی حکم کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا نہ کروں, کسی کی رعایت نہ ہوتی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ دانت تو توڑنا پڑے گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا وہیں بیٹھے ہوئے تھے ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہ کی قسم والذی نفسی بیدہ لا تکسر سنیتہا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری بہن کے دانت کو نہیں توڑا جائے گا. اب ایک طرف اللہ کا حکم, انہوں نے قسم کھا کر یہ کہا کہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا, اور دوسری طرف ورثہ کو بہت سمجھایا تھا کہ بھئی دانت تمہاری عورت کا ٹوٹ گیا ہے, ہماری عورت کا تم دانت توڑو گے کیا فائدہ ہوگا, اس کے بدلے میں تمہیں کچھ مال دے دیتے ہیں تم راضی ہو جاؤ. وہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. ادھر قسم کھائی کہ ادھر سے وہ لوگ آئے ورثہ اور انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے جب اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے جو محبت ہے, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں محبت ہو جائے اور ہر شخص کے دل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بھی بن جائیں. اس سے کہ محبوب بن جاتا ہے تو جو مانگتا ہے اللہ وہ عطا کرتا ہے, جس چیز سے پناہ مانگتا ہے پناہ نصیب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. اگر مصیبتوں میں گر جاتا ہے تو جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے اسے پانی کے اندر اگر ڈال دو تو اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں جاتا, تو اسی طرح اللہ کے محبوب جب مصیبتوں کے سمندر میں گر جاتے ہیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ یہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے لیکن اس کے دل میں غم کا ایک قطرہ بھی نہیں جاتا. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان مخلوق ہوتے ہوئے بھی ایسی گھڑی بنا سکتا ہے جو واٹر پروف ہو اور اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ جائے, تو کیا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جو خالق کائنات ہیں وہ اس پہ قدرت نہیں رکھتے کہ ہمارے دلوں کو گریف پروف بنا سکے؟ وہ گریف پروف بنا دیتے ہیں اور اس میں بھی گریف اور غم جو ہے وہ ایک قطرہ بھی نہیں جاتا. اسی لیے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ہو جائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا احب اللہ عبدا, جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو نادا جبریل, اللہ تعالی جبریل کو اعلان فرماتے ہیں, جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ جبریل ادھر آؤ, اور پھر فرماتے ہیں کہ انی احب فلانا فاحبہ, میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی فلاں سے محبت کرو. اس حدیث میں جب بھی میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں طبیعت ایسی اندر سے پھڑکتی ہے, مچلتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی حضرت جبریل کو بلا کر حضرت جبریل کے سامنے ہمارا نام لیتے ہیں, یعنی اللہ ہمیں نام سے پکارتے ہیں کہ اے جبریل میں مولانا ایوب صاحب سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر.
میں مولانا یونس صاحب سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. یعنی اللہ نام لیتے ہیں اور نام لے کر جبریل سے کہتے ہیں, کتنی مزے کی بات ہے. اور پھر اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کو جو آسمانوں میں ہیں ان کو جمع کرتے ہیں. کتنا بڑا جلسہ ہوگا, ہزاروں لاکھوں فرشتے, اور ان میں حضرت جبریل امین اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتو ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ, اللہ تعالیٰ مولانا ایوب صاحب سے ملاقات کرتے ہیں تم سب بھی محبت کرو. سب فرشتوں کے سامنے کتنی عزت ہوتی ہوگی آسمانوں میں, اور سب کے فرشتوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم فرماتے ہیں تو حضرت جبریل امین زمین پہ اترتے ہیں اور زمین پر اتر کر اعلان فرماتے ہیں کہ اے زمین پہ رہنے والو ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو. فَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ, جب اعلان ہوتا ہے تو اس روئے زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کے دلوں میں اور تمام جانوروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بھی ہم خواہش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے بھی ہم خواہش ہیں, اور اس کا طریقہ بالکل آسان ہے. اصل موضوع جو ہے وہ آج کی گفتگو کا یہی تھا کہ یہ بتلایا جائے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہو, اور اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگے اس کا طریقہ کیا ہے. تو دونوں باتوں کا طریقہ ایک ہی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو بھی ایک ہی کام کرنا ہے, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو محبوب بنا لے تو بھی یہی کام کرنا ہے. یعنی ایک پتھر سے دو پرندے شکار ہو جائیں گے ایک ہی پتھر سے, اور بالکل شارٹ کٹ اور آسان, سب سے آسان وہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اور طریقے کی اتباع. جس شخص کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائے گی وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا, اور اس کا قرآن نے اعلان کیا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دونوں باتوں کا اعلان ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو, اور جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو تم میری اتباع کرو, میری اتباع کرو گے تو تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور صرف اتنا نہیں کہ اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ہماری سب سے بڑی معراج ہے میرے بھائیوں, کہ ہم اللہ تعالی کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تک چلے جائیں. اگر ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک نعتیں پڑھتے رہے اور نعتیں سنتے رہے, اگر صبح سے شام تک ہم صرف درود شریف پڑھتے رہے اور نہ نماز پڑھی ہم نے اور نہ ہم نے زکات ادا کی اور نہ ہمارے چہرے پر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت آئی, نہ ہماری سیرت ان جیسی, نہ ہماری صورت ان جیسی, نہ دنیا میں وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے. ضابطہ ایک ہی ہے, جو شخص بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب بننا چاہتا ہے, ایک ہی طریقہ ہے, وہ اتباع سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جتنی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں اس میں فرض بھی آ گئے, واجبات بھی آ گئے, سنن مؤکدہ بھی, سنن غیر مؤکدہ بھی. اس اتباع سنت کے ذریعے میرے بھائیوں یہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اختصار کے ساتھ ختم کرنا پڑا, اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, اور جب دل میں محبت پیدا ہوگی تب ہی کام بنے گا میرے بھائیوں. اس لیے کہ اگر دل میں محبت نہیں ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ انسان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. اگر یہاں ابھی یہ لائٹ آف ہو جائے تو کیا حالت ہوگی. تو اسی طرح دل کی اگر روشنی بجھ جائے
تو اس دل کی کیا حالت ہوگی ہوگی, کیسی ویرانی ہوتی ہوگی. مجھے عشق کی آگ اندھے رہے, انسان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. اور حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق نے احمد مجلا کر دیا. جب عشق الہی اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ دل مجلا ہو جاتا ہے, یعنی روشن ہو جاتا ہے. جب عشق نکل جاتا ہے تو پھر یہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور انسان انسان نہیں رہتا, یہ خاک کا ڈھیر ہو جاتا ہے. اور عشق نے احمد مجلا کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. جب اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے تو نام کا آدمی بھی بڑا کام کا ہو جاتا ہے. اس لیے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ, اللہ کے نبی کی شکل و صورت جیسی اپنی شکل و صورت بناؤ, ان جیسی نماز بناؤ, ان جیسی زکات نکالو, ان جیسا حج ادا کرو, ان جیسی معاشرت بناؤ, ان جیسے معاملات رکھو, ان جیسے اخلاق بناؤ, ان جیسے کردار پیدا کرو, ان جیسا دل بناؤ. یہ سب سے پہلی چیز. جب اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ محبوب بھی بنا لے گا, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور جب وہ تمہیں محبوب بنا لے گا تو پھر تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو اپنی محبت سے منور فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کامل اتباع کے ساتھ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.